ایک نعمت ہے، لیکن جیسے عرض کیا تھا یاد ہے، مضمون کا تکرار کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے روزانہ دعا کا اہتمام ہے، جیسے روزانہ ہے آج بھی ہے، اور خیر ختم قرآن تو آج نہیں ہے، تکمیل قرآن تو انشاءاللہ پرسوں ہوگا، لیکن دعا ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے، اگر عوام کی حد تک محدود رہتی تو چلو ٹھیک تھا، لیکن یہ خواص میں بھی ہے یہ، اور پھر دعا وہ قبول ہوتی ہے جس کے ساتھ مٹھائی بھی ہو، بغیر مٹھائی کے دعا قبول نہیں ہوتی. مولانا اسماعیل، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، حضرت بھی عجیب تھے، ہمارے اکابرین بھی بس حضرت سے کوئی دعا کی درخواست کرتا تو فرماتے میاں ہماری دعا تو بغیر مٹھائی کے چپکتی نہیں ہے. حضرت کیا فرماتے تھے کہ ہماری دعا تو بغیر مٹھائی کے چپکتی نہیں ہے، دادا مٹھائی کھلاؤ. حضرت کی وہ اصل میں یہ ان اللہ والے جو جن کے ذمے اصلاح کا کام ہوتا ہے وہ اصلاح دیکھتے ہیں، بعضوں کے مزاج میں اصل میں کنجوسی ہوتی ہے مزاج میں، تو اگر ہم جن اکابرین نے ہمارے اس طرح کی کام کیے ہیں تو وہ اصل میں جو لوگوں کے مزاج میں کنجوسی ہے اس کنجوسی کو دور کرنا مقصود تھا، ورنہ دعا کے لیے مٹھائی ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت سمجھاتے تھے، اس میں ایک راز یہ ہوا کہ صدقہ دے دیا، مٹھائی لی تو یہ صدقہ ہو گیا، تو جب صدقہ ہو گیا تو پھر صدقے کے ساتھ، یعنی صدقہ بری بلا کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، تو یعنی اس میں یہ کیا راز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیا، اب اس اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی ہے اللہ میاں میری دعا قبول فرما لیجیے. لہذا اللہ والوں کے جو عمل بظاہر، اس لیے کہا کہ ان کی ہر بات کی نقل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ جس مقام سے دیکھ رہے ہیں ہماری سمجھ میں وہ آ نہیں سکتا. جیسے بچہ ہے، بچے کو ہر چیز اچھی لگتی ہے لیکن باپ سمجھتا ہے، اس لیے فرعون نے جو موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا تھا جب بچے تھے آپ، تو انگارا رکھ دیا، انہیں کہا اچھا چلو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک، اس کو قتل نہ کرے. سبحان اللہ، کہ جو نجومیوں نے کہا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ ہے بنی اسرائیل کا، وہی تجھے تیری بربادی کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو فرعون اسی کے گھر میں پلوا دیا، کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکم ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اس بزرگوں کی ہر بات کی نقل نہیں کی جاتی. لہذا بچہ بڑوں کی ہر بات کی نقل نہیں کر سکتا. لہذا بعضے بچے ایسے ہیں جو ابا کو شیف کرتے دیکھتے ہیں، بعضے بچے ابا کو شیف کرتے دیکھتے ہیں، ابا دفتر گیا تو وہ کیا کام کرتے ہیں، ریزر اٹھا کے اپنا بھی کھڑچنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بھی کرتے نا بچے، ایسے واقعات آئے بڑے، تو کیا وہ ابا کی نقل کر رہا ہے، ارمی ابا جیسا مال تو لائے. اس لیے ہر چیز میں نقل کے لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے. مرشد سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ اپنی روحانیت کو ترقی دو، تو اس روحانیت کو ترقی دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ روحانیت کو ترقی دینے کا طریقہ وہی ہے، اور روحانیت اڑانے کا طریقہ وہی ہے جو جہاز اڑانے کا ہے. حضرت نے اس کی وضاحت کی خود ہی، اور وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جہاز کے لیے پہلے پائلٹ چاہیے، اس جہاز کے لیے پائلٹ کی ضرورت ہے، لیکن پائلٹ کون ہو؟ راشد منہاس شہید نہیں، جن کو نشان حیدر ملا، لہذا نشان حیدر اور ان کا اعزاز اور اس کی مہارت اپنی جگہ، لیکن پائلٹ زندہ چاہیے. ایسا نہیں کہ جی وہ جہاز میں بیٹھے پائلٹ ہے نہیں. جی پائلٹ کہاں ہے؟ جی وہ قبر سے فیض پہنچا رہے ہیں. مرشد نے فرمایا کہ جب علاج کا وقت آیا تھا تو کوئی جائے بڑے ڈاکٹر کی قبر پر، بڑے ڈاکٹر کی قبر پر جائے تو اس کی قبر پر جانے سے علاج نہیں ہوگا. زندہ ڈاکٹر چاہیے، زندہ حکیم چاہیے. اسی طرح سے جہاز کے لیے پائلٹ زندہ چاہیے. اور پھر جہاز دیکھنا ہے کہ وہ جہاز جا کر آئے. اگر ہمیں کعبہ شریف، مکہ شریف جانا ہے یا مدینہ شریف جانا ہے تو پھر مدینہ شریف کے جہاز میں بیٹھے. اور پھر جہاز کے جو پائلٹ کا انتخاب ہوتا ہے، آیا اس کو اس روٹ کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ وہ روٹ کا کو جانتا بھی ہے کہ نہیں؟ لہذا اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ پہلے تو پائلٹ کا انتخاب ہو، اور پائلٹ وہ جدہ کے راستے سے باخبر ہو مکہ شریف، تاکہ ہمیں وہ پہنچا دے. جدہ سے اتر کر مکہ شریف یا مدینہ شریف میں براہ راست ڈائریکٹ فلائٹ سے چلے جائیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرما دی کہ مدینہ شریف کی فلائٹ براہ راست ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو گئی، الحمدللہ. تو لہذا فرمایا کہ ایک شرط تو یہ کہ پائلٹ ہو، لیکن پائلٹ کون ہو؟ وہ زندہ ہو، اور کسی پائلٹ کے ساتھ اس نے ٹریننگ حاصل کی ہو. کوئی پائلٹ پائلٹ نہیں بنتا جب تک کسی پائلٹ کی معاونت نہیں کرتا. اس لیے اس کو کہتے ہی معاون پائلٹ ہے اور کو پائلٹ ہے، یعنی وہ پائلٹ کا چھوٹو ہوتا ہے. پائلٹ اور معاون پائلٹ. اسی طرح سے ڈاکٹر جب ہاؤس جاب کرتا ہے، یعنی 5 سال پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب کرنا اس کے لیے لازمی ہے ڈگری کے لیے، ورنہ ڈگری نہیں ملے گی. اگر وہ یہ کہے کہ صاحب مجھے آپ ہاؤس جاب کیوں کرا رہے، میرے پاس پہلے سے آلریڈی میرے پاس ہاؤس وائف موجود ہے، تو کیا یہ ہاؤس جاب کافی نہیں ہے؟ تو وہ کہے گا، یونیورسٹی والے کہیں گے کہ آپ کو جو ہاؤس وائف سے کی جو ہاؤس جاب کر رہے ہیں اس کی ڈگری تو آپ خود لے لیں گے، اس کے لیے یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ڈگری ناظم دے گا. وسیم بھائی وہاں سے پنکھا بند کر دے، ادھر ہوگا بٹن، جو ایک ہی بٹن ہوگا وہ بند کر دیجئے گا. اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. دادا اب بڑا ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا ہے، اب سارے معاون اور کو پائلٹ سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اب وہ مریض دیکھتا ہے، بتاتا ہے، پھر بتاتا ہے اپنی زبان کے اندر، اپنی اصطلاحات میں بتاتا ہے کہ اس کو یہ 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 بیماری ہے. وہ کہتے ہیں سر آپ کو کیسے پتا؟ کہا دیکھو اس کے یہ یہ سمٹمس ہیں، یہ یہ علامات ہیں، یہ یہ علامات بتاتے ہیں کہ اس کو یہ یہ بیماری ہے. لہذا پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کو فلاں دوا دو. وہ ڈاکٹر کہتا ہے سر وہ والی دوا زیادہ اچھی نہیں ہے. کہتا ہے وہ دوا تو اچھی ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. لہذا وہ دوا نہیں، یہ والی دوا دو. جیسے ایک شخص کو نظر کچھ کمزور ہوئی، حکیم کے پاس گیا. حکیم صاحب آج کل کچھ نظر کمزور ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. اس نے چیک اپ کر کے کہا کہ اچھا یہ لو پڑیا، اس پڑیا کو صبح شام 1 ہفتے تک کھانا ہے. کہا اس سے میری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی؟ ہاں بالکل تمہاری آنکھیں اچھی ہو جائیں گی اس سے، لیکن ذرا تمہاری جو کان کی سماعت ہے، سننے کی صلاحیت، اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی، یہ اس دوا کا سائیڈ افیکٹ ہے. کہا اچھا، تو حکیم صاحب اس کا کیا ہوگا؟ کہا اس کے لیے یہ پڑیا ہے، اس کو 1 ہفتے استعمال کرنا، اور کہا اس سے میری جو ہے سماعت درست ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی. کہا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس سے تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا. کہا پھر؟ کہا اس کے لیے یہ دوا ہے، یہ پڑیا 1 ہفتے استعمال کرنا. کہا اس سے میرا پیٹ ٹھیک رہے گا؟ کہا پیٹ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تمہارے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا. کہا پھر اس کا؟ کہا یہ پڑیا ہے، اس کو استعمال کرنا. اس سے تمہارے گھٹنوں کا درد وہ ٹھیک ہو جائے گا. کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ کیا کوئی پریشانی ہوگی، بس تمہاری نظر تھوڑی کمزور ہو جائے گی. اس لیے ایک جلد اسکن اسپیشلسٹ جلد کے ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کہ تم جلد کے کیوں ڈاکٹر بنے، آخر ڈاکٹر کی اور بھی فیلڈ تھی، تم یہی کیوں بنے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو میرا مریض ہے وہ کبھی دوا کھا کر مرتا نہیں ہے. دادا جلد کی جو دوا ہے وہ ایسی نہیں ہے، ایک بات کہ دوا کھا کر مرتا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی رات کو فون نہیں کرتا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس اسکن کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کی جتنی اسکن کی دوائیں ہیں اس میں کورٹیزون لازمی ہے، لہذا وہ کچھ دن کے لیے اچھا، پھر وہی کہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. تو وہ جو ڈاکٹر میرے پیارے دوستو وہ معاونت کرتا ہے، وہ ڈاکٹر اس کو سمجھاتا ہے، کہ پھر وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا رہتا ہے، نوٹ کرتے کرتے ایک دن جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو کوئی پائلٹ نہیں بنتا سینئر پائلٹ جب تک وہ پہلے معاون یا کو پائلٹ نہ بنے، اس وقت تک کوئی سینئر پائلٹ نہیں بنتا. وہ پائلٹ اس کو سمجھاتا رہتا ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک لطیفہ بھی سنایا اس پر کہ ایک جہاز گر گیا، اب اس کا تمام ایئر لائن والے پہنچ گئے، جہاز کا بلیک باکس تیار کر رہے تھے. یہ بلیک باکس جہاز کے اندر وہ ہوتا ہے، جہاز کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اس میں ریکارڈ ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایئر ہوسٹس کو چھیڑے وہ سب اس میں آ جائے گا، جتنی ایکٹیویٹیز وہ سب جہاز کی اس بلیک باکس میں آ جاتی ہیں. اب وہ تلاش کیا وہ بھی نہیں ملا، بڑی تلاش، اور اس کے بعد دیکھا کہ جہاز میں پتا چلا ایک بندر تھا، صرف وہ بندر زندہ بچا، باقی سارے کے سارے ختم ہو گئے، بلیک باکس بھی نہیں ملا. اب بندر کے ماہر کو بلایا کہ بھائی اسے ذرا معلوم کرو. اس نے پوچھا کہ بھائی جہاز میں مسافر کیا کر رہے تھے؟ بندر کے ماہر نے تو اس نے کہا پی کے تن. پوچھا جہاز کا حملہ کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا وہ بھی پی کے ٹن. کہا پائلٹ کیا کر رہا تھا؟ پی کے وہ بھی ٹن. حرام کی یہ پائلٹ کا بھی آج، تم کیا کر رہے تھے؟ تو جس جہاز کا پائلٹ بندر ہوگا، جس جہاز کا پائلٹ بندر ہوگا وہ جہاز ڈوبے گا نہیں بھائی. کیا نتیجہ ہوگا؟ وہ یہی نتیجہ ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ پائلٹ وہ ہو کہ جس نے کسی پائلٹ کی 7 ڈگری ہو، 7 وقت گزارا ہو، ٹریننگ کی ہو، تربیت حاصل کی ہو، اور وہ جدہ کا رستہ جانتا ہو. ایسا نہیں کہ وہ ماسکو، واشنگٹن، پیرس اور لندن. آج صبح کی مجلس میں میرے مرشد کے ایک خلیفہ ہیں جو کہ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، حضرت نے ان کو بیان کے لیے کھڑا کیا کہ کھڑے ہو. پھر حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات تھی تو دوران پہ. تو حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ. انہوں نے کہا میں لندن سے آیا ہوں. ہم نے فرمایا نہیں بولو لندن سے آیا ہوں. کیونکہ لندن والوں کا کام ہی یہی ہے اصل میں. میرے پیارے دوستو وہ جہاز کا جو پائلٹ ہے وہ لندن، امریکہ اور سب رستے جانتا ہے، لیکن اگر جدہ کا رستہ نہیں جانتا وہ کیسے لے کر جائے گا ہمیں. اس لیے پائلٹ کے انتخاب میں معلوم ہو کہ وہ داخبر بھی ہے کہ نہیں. ایک ہو گیا نا کام، فرمایا ایک کام یہ. دوسرا کام یہ کہ جہاز میں اسٹیم ہونا چاہیے، اسٹیم زبردست ہو. وسیم بھائی آپ ادھر آئیے، آگے ہو، ادھر جگہ بناؤ بھائی. وسیم بھائی آپ سیٹنگ کر لیں، میرے ساتھ تھوڑا سا یوں ہو جائے. آپ نہیں, آپ تو اپنا, آپ اپنا آرام سے بیٹھے, جہاز کو لینڈ کریں اپنا. ہاں یہ اس کو کہتے ہیں جہاز ٹیکسی کرنا. جیسے جہاز چلتا ہے نا, جو چلتا ہوا جاتا ہے وہ ٹیکسی کرنا کہلاتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسری چیز میرے مرشد نے عجیب دیکھی. اب یہ جو مضمون ہے کہ واللہ جہاز کا یہ مضمون یہ جہاز والوں کی سمجھ میں بھی نہ آئے, ایسا مضمون. اب دیکھیے فرمائے کہ دیکھو دوسری چیز ضرورت ہے کہ اسٹیم زبردست ہونی چاہیے. لہذا جہاز کا جو تیل ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے, عام تیل سے ہٹ کر ہوتا ہے. اب اور حضرت نے فرمایا کہ وہ تیل بھی زیادہ ہونا چاہیے, جہاز کا تیل اور اسٹیم وہ زیادہ ہونے چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیے مضمون دیکھیے. اللہ اکبر. فرمایا کہ جہاز کے جتنے اجزاء ہیں وہ سب زمینی ہیں, لوہا, تانبا, ربر, پیتل وغیرہ. جتنے اجزاء جہاز کی تعمیر میں اور اس کی صنعت کاری میں اور اس کی پروڈکشن میں استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب زمینی اجزاء ہیں. اور ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جانا چاہتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لہذا کسی چیز کو جب اس کے مرکز سے جدا کیا جائے گا تو مرکز سے جدا کرنے کے لیے زبردست اسٹیم کی ضرورت ہے. لہذا جس وقت جہاز ٹیک آف کرتا ہے تمام انجن کھول کے, لہذا آپ دیکھیں کہ پہلے جہاز والا پائلٹ جو ہے جہاز کو ایک دم سے دوڑاتا ہے, اس کی رفتار بہت تیز کر دیتا ہے. جب تیز کر کے پھر اس کے اوپر اٹھاتا ہے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ جہاز اپنے مرکز یعنی زمین سے جدا ہو کر فضاؤں میں اڑنے لگتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ اسٹیم استعمال ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب جہاز فضاؤں میں اڑ جاتا ہے اپنی ایک رفتار جو اونچائی اور جس بلندی پر جانا ہے اس بلندی پر جب پہنچ کے اڑتا ہے تو پھر انجن بند ہو جاتے ہیں, ایک آدھ انجن سے کام چلتا رہتا ہے. بلکہ جہاز کے اڑنے کے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد جہاز جو ہے وہ آٹو پر چلا جاتا ہے, یعنی وہ پائلٹ نہیں اڑاتا, پھر وہ آٹومیٹک ایک نظام ہوتا ہے, اس نظام کے تحت اڑتا رہتا ہے. وہ پورا پائلٹ سیٹ کرتا ہے. اب پائلٹ کا کام اس کی نگرانی کرنا ہے. لہذا اگر کبھی موسم کی خرابی ہو, بادل یا کوئی اور وجہ ہو, پھر جہاز پائلٹ اس کو فوراً مینوئل پر کر کے اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے لیتا ہے. تو دوسری چیز جو ضرورت ہے وہ زبردست اسٹیم چاہیے. تو کیوں کہ مرکز سے جدا ہوگا اور انجن چونکہ پوری رفتار سے اور زبردست دوڑتا ہے جہاز, تو دوڑتا ہوا پورا اڑتا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ اسٹیم اور پیٹرول خرچ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑے پیٹرول پہ کام چل جاتا ہے. تو دو چیز ہو گئی. اور تیسری چیز میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس اسٹیم اور ٹنکی جو پیٹرول کی اور فیول کی ٹنکی ہے اس کو دشمن سے بچانا ہے. کیونکہ اگر وہ دشمن نے اس میں سوراخ کر دیا تو تیل ضائع ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاز اڑ نہیں سکے گا. اب یہ بات ارشاد فرما کر میرے شیخ میرے مرشد فرماتے ہیں اور فرمائے کہ ہاں صرف ٹینکی سے کو نہیں بچانا بلکہ جہاز کے کھڑکیاں اور دروازے بھی بند ہوتے ہیں, بالکل ایئر ٹائٹ, کہیں سے ایک سوراخ معمولی بھی نہیں ہوتا. کہ ایسا نہیں کہ کسی کو گرمی لگی کہ گوشت کھا کر یا سوپ پی کر گیا, اس نے آج گرمی لگ رہی ہے کھڑکی کھول دی, ایسا سسٹم نہیں ہے. وہ صرف کھڑکی بالکل بند رہتی ہے, یہاں تک کہ مسافر کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں, کہاں ہوں. بس وہ اپنا بیٹھا ہے پائلٹ پر اعتماد کر کے, کمپنی کا نشان دیکھتا ہے, ٹکٹ, بورڈنگ پاس, اپنی سیٹ وہ دیکھ کر بیٹھ گیا اور اپنے پتلون کی بیلٹ باندھ لی. اور پھر اس کے بعد اب پلٹون کی بیلٹ اس لیے بندوا لیتے ہیں پہلے ہی کہ معلوم ہے ہر طرف حسینائیں گھوم رہی ہے, ایئر ہوسٹس گھوم رہی ہے, اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اپنی پتلون کی بیلٹ باندھ کے رکھیے, کوئی ایسی حرکت نہ کیجیے. ورنہ اگر ایسی حرکت کی جو ایک سکھ نے کی تھی کہ طوطے کو ساتھ لے کر گیا, ایئر ہوسٹس گزری تو طوطے نے اس کے پیچھے پر مار دیا, وہ مڑی, اس نے دیکھا طوطا مسکرا کے چلی گئی. جب دو تین دفعہ ایسے ہوا تو سردار جی سکھ کو بھی جوش آیا, اس نے کہا یار یہ تو طوطا اکیلے اکیلے مزے کر رہا ہے, اس مزے میں بھی اس کا کو چیئرمین بن جاتا ہوں. اس نے اس نے بھی کہا, اس نے بھی کیا کیا, آپ کے ہاتھ مار دیا. اب ایروسس نے دیکھا کہ مڑ کے سکھ, اس کو غصہ آیا, افسر کو شکایت کی, فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے. اب اس کو جہاز کے دروازے پر لائے, توتا کندھے پر آ کر بیٹھا, پر مارا, پوچھا اڑنا آتا ہے؟ کہا نہیں. سکھ نے کہا جب اڑنا نہیں آتا تو پنگا کیوں لیا؟ بھائی اگر ہمیں جہاز سے نیچے پھینکیں گے تو ہمیں تو اڑنا آتا ہے. تو اسی لیے کھڑکی بند رکھی جاتی ہے, اور کہا اعلان ہوتا ہے کہ دیکھیے اپنے پتلون کے بیلٹ باندھ کے رکھیے, بار بار اعلان, بلکہ نشان بھی لگا رہتا ہے. اور جہاز اڑ جانے کے بعد بھی کہتے ہیں احتیاطاً بہتر یہی ہے کہ بیلٹ باندھ کے رکھے تاکہ ایسی کوئی حرکت پٹوائے نہیں. ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ دبئی کے جہاز پر, کراچی سے دبئی جا رہا تھا, ایک آدمی نے ایک ایئر ہوسٹس کو چھیڑا. اب یہ چاہے کتنی ننگی ہو, بےہدا بے شرم ہو, لیکن ان کے مزاج کے خلاف تھوڑی چھیڑا جا سکتا ہے کہ جس کا جی چاہے جیسے چاہے چھیڑ دے. تو اب اس نے جا کر شکایت کی. اب وہ پہنچ گئے افسر, اس نے کہا سر آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اب میں نے اسمارٹ بنتے ہیں نا, کیا سیٹ پر پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. اچھا تھوڑی دھمکی دی اس نے, تو آگے اس نے کہا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا سر یہ جہاز کراچی نہیں جا رہا, یہ دبئی جا رہا ہے, اور آپ کو دبئی کی پولیس کے بارے میں معلوم ہے, یہ کراچی کی پولیس نہیں ہے, یہ دبئی کی پولیس ہے, یہ کراچی والا معاملہ نہیں ہے, آپ نے یہ غلط حرکت کی. بھرے جہاز میں, سچا واقعہ, چند مہینے گزرے. اب اس کے بعد اس نے کہا, پھر آخر کہا مجبور جب کیا تو انہوں نے معافی مانگی, کیونکہ گواہ اور بھی تھے ادھر. اس نے کہا ایسے گواہی نہیں, ایسے معافی نہیں. اب دیکھیے بڑی عزت ملتی ہے نا حسینوں کو چھیڑنے سے. میرے مرشد فرماتے جو حسینوں کو ہینڈل کرے گا اس کی کھوپڑی پہ سینڈل پڑیں گے. ایئر ہوسٹس کو بلایا, کہا اس سے معافی مانگو. معاف کر دیں؟ کہا ایسے نہیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کے سب کے سامنے چڑھا, معافی مانگو, ہاتھ جوڑ کے, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوائی. اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی. پھر وہ بھی چیز ہوں گے, انہوں نے کہا کہو یہ میری بہن ہے. کہو. اب تو اس نے میں نہیں کہوں گا, اس نے دھمکی دی کہ پولیس والا شرتی, اب دکھا پھرتی. اب اس نے جو ہے کیا کیا, اب مجبور ہو گیا. دیکھو ذلت تو پہلے ہی مقدر بنی نا, ذلت بھی نہیں. یہ ہے حسینوں کا حال. اسے تو میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کمرن فرمایا, اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بدنظری سے ہمیں بچا لیا, کہ نہ تم بدنظری کر کے فتنے میں مبتلا ہو, نہ ایسے کوئی ذلیل کام کرو کہ جس کی وجہ سے تمہیں ذلت ملے. اب اس کے بعد جناب مجبور کیا, اب اس نے کہا یہ میری بہن ہے, داڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. سی ذلت ملی. تو اس میرے دوستو جہاز کے دروازے کھڑکیاں بالکل بند ہوتے ہیں تاکہ, اور ٹینکی کی حفاظت. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو, اب حضرت نے یہ سمجھا کر, اب آئے یہ اللہ والے جو کائنات, جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. اب ان کی فکر دیکھیے. اب میرے شیخ کی تقریر اس بات کو پیش کر کے, اب اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مضمون پیش کیا. فرمایا اسی طرح سے اگر تم اپنے روحانی جہاز کو اڑانا چاہتے ہو تو پہلے اس پر کوئی پائلٹ مقرر کرو, شیخ مقرر کرو, اکیلے مت, نہیں جہاز خود نہیں اڑ سکتا, اڑانے والا چاہیے, پائلٹ لاؤ اس پر. اب پائلٹ کیا، اس پائلٹ کی صفت ہے شیخ، مربی، پیر اور مرشد چاہیے. اور مربی کیسا ہو؟ وہ کیسا ہے؟ کسی پائلٹ کے ساتھ رہا ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی عظمت سناخوں پر جنید بغدادی، بایزید بستامی، رومی، خاقانی، جیلانی، اجمیری، چشتی، سہروردی، حضرت تھانوی، سب عظمت سناخوں پر حضرات کی ان کی، لیکن زندہ شیخ چاہیے. ان کے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، ان کی قبروں سے فائدہ ہوتا ہے، فیض ملتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی. لہذا جس ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا وہ ڈاکٹر ماہر ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن مریض نہیں، ڈاکٹر. لہذا جس بزرگوں کا انتقال ہو گیا ان کے تجربات سے فائدہ ہوگا، لیکن کون؟ مریض نہیں، اللہ والے، زندہ شیخ، وہ فائدہ اٹھائیں گے. دیکھیں نا، ڈاکٹری کی کتابیں موجود ہیں، میں اور آپ اس سے علاج کر سکتے ہیں. وہ کس کے لیے ہیں؟ ڈاکٹر کے لیے. چیز کی، فن کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے، فن کے ماہرین کے لیے. مریض کا کیا کام ہے؟ اپنے کو ڈاکٹر کے حوالے کر دے، ڈاکٹر صاحب میں نے اپنا، یہ میرا مرض، یہ میری علامات. وہ پوچھے گا، ہسٹری لے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اپنا کام بتائے گا، پوچھے گا، وہ بتائے گا، اس کے بعد ڈاکٹر دوا، علاج، ڈرپ، انجیکشن، تجویز کرے گا. مریض کا کام ہے جو ڈاکٹر کا ہے وہ بس خاموشی سے کرے، اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر مشورہ دے سکتا ہے، مریض مشورہ نہیں دے سکتا. تو اس لیے میرے پیارے دوستوں، اب وہ جو ڈاکٹر ہے وہ شیخ، وہ زندہ ہو. یہاں تک کہ میرے بزرگ، میرے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، تمہارے شیخ کا انتقال ہو جائے فوراً دوسرا شیخ کرو. فرمایا تین دن تک، اس کی عدت 40، 4 مہینے 10 دن نہیں ہے، 3 دن تک اس کا غم مناؤ، ہائے پیر کے نعرے لگا لو کہ ہائے میرا پیر، ہائے میرا پیر. فرمایا اس کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرو. اس طرح سے فرمایا کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوہ کے لیے عدت پوری کر کے، اب اگر چونکہ اس کا روٹی، اس کا کپڑا، اس کا مکان، روٹی، کپڑا، مکان بذمہ شوہر تھا، شوہر کا انتقال، اب اگر اس کو اپنا روٹی، کپڑا، مکان جاری کروانا ہے تو دوسرا شوہر کرے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو روحانی روٹی، کپڑا، مکان، وہ بذمہ شیخ ہوتا ہے. لہذا جب شیخ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کرے؟ دوسرا شیخ کرے. اب فوراً دوسرا شیخ کرے. مصطفی، اگر آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیں، کوئی تکلف نہیں ہے، کیونکہ نیند کا غلبہ ہے نا، آپ بلا تکلف چلے جائیں، کوئی ایسی ہاں، یا آپ لیٹ جائیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ انسان ہے، معذور ہیں، اس میں کوئی عذر ہے، ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ تکلف نہ کریں، کیونکہ معذور ہے، معذور، لیکن اب ہے عادت ہے بےچارے ان کو، تو لہٰذا آپ کوئی تکلف نہ کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. واللہ اچھا، لاؤ یار نسوار کھلاؤ. اب وہ بےچارے اب معذور ہے، اب ایک آدمی ہے تھوڑی ہے. اب دیکھو نا، رات کا جاگنا بھی، رات کا جاگنا بھی شرط کے ساتھ ہے، فجر تک جو جاگے، ایک تو یہ کہ فجر تک جاگے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز میں مستعد ہو، کیونکہ رات کا جاگنا زیادہ سے زیادہ ایک مستحب عمل ہے، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت موقعہ، زیادہ سے زیادہ ایک مستحب عمل ہے جی. لیکن اس مستحب کی خاطر فرض نماز، لہذا تہجد کا بھی مسئلہ یہ ہے، اگر ایک آدمی تہجد میں اٹھتا ہے رات کو اور فجر کی نماز میں جھپکیاں لیتا ہے تو اس کے لیے رات جاگنا جائز نہیں ہے. تو شریعت نے رکھا ہر چیز کا اصول پیش کیا ہے. لہذا اس سے بہتر کیا ہے کہ رات جاگنا فضیلت لے رہی ہے، شب قدر کی راتیں ماشاءاللہ، ایک دو گھنٹہ سو جائے، تھوڑا چوک چاک کو چوبند ہو گیا، اب اس کے بعد عبادت کر لے. لیکن فجر کی شرط ہے. اور پھر میرے دوستو، یہ نہیں کہ فجر پڑتے ہی کلٹی بستر پر بھاگ گیا، اشراق تک جاگنا چاہیے، یہ اس کی حد ہے، اشراق اس کی حد ہے. مزے لوٹنے کا وقت تو سارا چھوڑ دیا. اصل دیکھیں نا، مزدوری ختم ہونے کے بعد مزدوری ملتی ہے، اب مزدوری ملنے کے ٹائم پہ تو جا کے سو گئے. اس لیے یہ اس کی حد ہے. اس لیے جو آدمی کمزور ہے اس کے لیے ہرگز یہ نہیں ہے، اس کے لیے سونا افضل ہے. یہ جاگنے کی فضیلت اسی کو مل سکتی ہے کہ جو آدمی چاکو چوبند اور چست ہو رہا ہے. اب پتہ چلا زبردستی جاگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی ہوں، تلاوت کر رہے ہیں، یہ عالم ہو تو بھائی اس کے لیے سو جانا اچھا ہے. اس میں شریعت بالکل آزاد ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں. کیا اب رات کو جاگے اور پھر اب صبح کے کام کرنا ہے، پتہ چلا دکان پہ جانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، وہاں دکان پہ لڑائی جھگڑا، ملازمت کی چھٹی ٹلا مار لیا. ہاں یا تو چھٹی لے لے پھر بے شک سوتا رہے، لیکن پھر ایسا نہ سوئے کہ جو سویا تو اثر تک سوتا رہا، ظہر بھی غائب. ہر ایک کی حدود ہے بھائی. اس لیے میں خود اس وجہ سے نہیں جاگتا کہ مجھے حضرت کی مجلس میں جانا ہوتا. صبح 10 بجے حضرت کی مجلس ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے ناگا بہت مشکل کام ہے. اس لیے بہتر ہم اسی پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی سو جاؤ چپ کر کے، کمزور ہیں اپنی کمزوریوں کو دیکھتے. ہاں جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی طاقت کے حساب سے عمل کریں تو ان کو بے شک ایک فضیلت کی چیز ہے، اور جس کو اللہ تعالی ہمت دے اس کو لینی چاہیے. میں اپنی کمزوری کو دیکھتا ہوں لہٰذا اس لیے میں اس پر عمل نہیں کرتا. جس کو اللہ تعالی طاقت دے تو بے شک وہ اس بات پر عمل کرے، لیکن میرا عذر یہ ہے کہ مجھے رات جتنے بجے سوؤں صبح مجھے حضرت کی مجلس میں جانا ہے، اور شیخ کے سامنے چونکہ بیٹھتا ہوں وہاں پر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری آنکھ بند ہو اور میرا شیخ مجھے دیکھے اور میری آنکھ بند ہو. میرے پیارے دوستو، زندہ شیخ چاہیے. لہذا حضرت نے فرمایا کہ شیخ انتقال ہو گیا، فوراً دوسرا شیخ کرو، وہ اس کے حوالے کرو، وہ ہمارے جہاز کو لے کر جائے گا. ہاں شرط یہ ہے کہ وہ راستے سے باخبر ہو. ایک تو صحبت یافتہ ہو، کسی شیخ کے ساتھ وہ زمانہ گزارا اس نے، اور شیخ کے انتخاب میں بھی بعض عالم تو ہیں شیخ کی صحبت بھی اٹھاتے ہیں، لیکن خلوت اور تنہائیوں میں نہ رہنے کی وجہ سے شیخ کا وہ جو خصوصی مال ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. اس لیے صرف عالم ہو جانا، یاد رکھنا، اس راستے کے لیے کافی نہیں ہے صرف عالم ہو جانا، بلکہ شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہو، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں، اس نے حالات دیکھے ہوں، وہ آدمی وہ صحیح بتائے گا کہ صحیح ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے. دادا دو آدمی ہو، ایک صحبت یافتہ ہو جس نے مدت شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہو، دن و رات، شب و روز، اور ایک عالم بھی ہو لیکن صحبت اس کی کم ہو، اس کا علم سر آنکھوں پر ہے، درس و تدریس اس کی سر آنکھوں پر ہے، لیکن میرے دوستو یہ جو راستہ ہے روحانیت کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کے میں بندے کو اللہ سے ملانے کا، اس کے لیے میرے دوستو صحبت ہوتی ہے، اس کے لیے صحبت چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں محدثین کے حالات کے اندر ایک بات خصوصی لکھی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے شیخ، اپنے استاد کے ساتھ کتنا زمانہ گزارا. لہذا محدثین اس کو دیکھتے تھے، شاگرد دیکھتے تھے کہ ہم کس کے پاس جائے، اس کے پاس جائے جس نے اپنے فلاں محدث کی حدیث شریف لینی ہے، تو اس کے شاگرد کے پاس جائے کہ جس نے اس کے ساتھ زیادہ زمانہ گزارا ہو. میرے دوستو جس شیخ کا فیض لینا ہے تو اس کا وہ خلیفہ، وہ شاگرد جس نے اس کے ساتھ زیادہ زمانہ گزارا ہو. اور میرے مرشد فرماتے ہیں صرف صحبت یافتہ ہونا کافی نہیں ہے، فیض یافتہ بھی ہونا چاہیے. صحبت تو ہے کہ جی میں نے شیخ کے ساتھ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال لگایا، لیکن حال لگانے کے باوجود وہی کا وہی ہے کہ جیسے کتے کی دمیں نلکی میں رکھی 10 سال کے بعد نکالی وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا نہیں، فیض یافتہ ہونا چاہیے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ صحبت یافتہ کہ فیض یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ صحبت یافتہ کے فیض یافتہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ صحبت یافتہ کے فیض یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ حیض یافتہ نہ ہو وہ. دیکھیے نا، میاں بیوی اسے صحبت کر رہا ہے، ابھی بیوی کو حیض آ رہا ہے. حیض آنا کس بات پر علامت ہے؟ فیض نہیں ملا. کیوں جناب؟ نہیں ملا نا بھائی، بچہ نہیں ہے. جس دن حیض بند ہوگا اس دن پتا چلے گا ہاں حمل ٹھہر گیا، اب نسبت کا بچہ نکلے گا. اسی طرح سے میرے دوستو، محرمی فرماتے کہ اتقوا ان الہوا حیض الرجال، جیسے مردوں کو حیض آتا ہے عورتوں کو، ایسے ہی مردوں کو بھی یہ گناہ کا حیض آتا ہے. صرف زبان پر نعرے بازی کافی نہیں ہے، ذکر اور تلاوت کی نعمت اچھی ہے، تسبیحات اچھی ہے، حج و عمرہ، تبلیغ، شیخ کے پاس وقت لگانا اچھا ہے، لیکن اگر فیض شیخ کا نہیں ملا تو یہ ظالم جو ہے وہ خود بھی حیض میں مبتلا، یہ کیا کسی کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ اس کے ایام پورے ہو گئے لیکن ابھی تک خون بند نہیں ہوا اس کا، شیخ کے ساتھ اتنا زمانہ ہے، حیض کے ایام بند ہونے چاہیے، لیکن پتا چلا یہ تو استحاضے کا مرض ہے اس کو. یہ پتا ہی چلا کہ ایسے کام کرتا ہے جس سے حیض آ جائے، یعنی گناہوں کے اسباب کے قریب رہتا ہے، لہذا یہ مستحیض ہے، یہ استحاضے کا مریض ہے. یہ کہ جس میں عورتوں کو حیض کی مدت پوری ہونے کے باوجود خون آتا رہتا ہے، اسی طرح سے شیخ کے پاس چلا بھی لگا لیا، زمانہ ہے، مدت ہے، پھر کیوں نہیں بند ہوا بھائی؟ پتا یہ چلا وہ عورت سے پوچھ رہے کہ کیا بات ہے تیرا حیض کیوں نہیں بند ہو رہا؟ وہ کہہ رہی ہے تو کہہ رہی مجھے کیا پتا، تو یا تو کیا ہے، یا تو مرد میں کمی ہے، لیکن مرد کامل ہے، تو پتا یہ چلا کہ عورت سوتی نہیں ہے اس کے پاس. یہ بھی تو ایک مرد ہے نا، کہ وہ عورت سوتی نہیں ہے، اپنے کو حوالے نہیں کرتی ہے اس کے. تو جب اپنے کو حوالے نہیں کرے گی بتائیے حاملہ کیسے ہوگی وہ، اور اس کا حیض بند کیسے ہوگا، اور فیض کیسے ملے گا اس کو اپنے شوہر کا جب تک حوالے نہیں کرے گی. اس لیے میرے دوستو، شیخ سے تعلق کیا، حیض بند نہیں ہوا، یا تو شیخ درست نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے چار شادی کی، تین کو حمل ٹھہرا، ایک کو حمل نہیں ٹھہرا، وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر نامرد ہے، کوئی تسلیم کرے گا؟ ایک ابھی ایک تازہ کیس، خلا کا لڑکی نے کیس تیز داخل کیا، اور عموماً جو ہے وہ یہی لگاتے ہیں کہ وہ جو ہمارا مرد ہے. ایسا ہے بالکل، عموماً یہی کوئی جان چھڑانی ہوتی ہے نا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں تھا، بس آج کل عجیب، اللہ پناہ میں رکھے، یہ اللہ گناہوں کی ایسی نحوست ہو گئی ہے کہ لڑکیاں شوہروں کے گھر پر رہنے کو تیار نہیں آج کل، اور ماں باپ نے بھی گویا ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ ہاں ہاں فکر نہ کر، آجا آجا ابھی آجا، تو ہم دو روٹی کھلائیں گے. وہ تو جب تھوڑے دن رہتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ جن بھائیوں کے بھروسے پر، جس ماں باپ کے بھروسے پر گئی تھی، پھر وہ بھی کہتے کہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے. ارے میاں، عقل سیکھنی چاہیے، اللہ والوں سے مشورہ کرے کہ عورتوں بیٹی کو سمجھائے کہ بیٹا تھوڑا برداشت کرو، وقت لگتا ہے، تھوڑا ماں مناسبت پیدا ہوتے ہوتے زمانہ لگتا ہے. اور ہے عجیب عالم یہ کہ یعنی شوہروں کے اوپر سوار ہونے کی فکر ہوتی ہے. ایک ہے نا سکھ کا واقعہ کہ اس نے اپنی ایک ملازمہ کو دیا کہ بیمار تھا، ڈاکٹر نے کہا یورین ٹیسٹ کراؤ، پیشاب ٹیسٹ. اب وہ پیشاب ٹیسٹ کے لیے گئی، راستے میں غلطی سے وہ شیشی گر گئی، اب بہت پریشان کہ کیا کروں، سمجھ میں نہیں آیا کہ تو بولے پتا چلے گا تو مجھے جان سے مار دے گا. اس نے پیشاب کیا اور دے دیا، اب رپورٹ آئی کہ 3 مہینے کا حمل ہے. اب تو سکھ پریشان، سکھنی کے پاس آیا، کتنی مرتبہ منع کیا ہے، اوپر نہیں آیا کرتے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے، اب ماں باپ بیٹیوں کو بیٹا دب کے نہیں رہنا. پہلے زمانہ ہوتا تھا کہ ماں باپ کہتے تھے بیٹا دیکھ ہم ماں باپ ہیں، خوشی سے جب تجھے آنا ہو آنا، لیکن شوہر کو ناراض کر کے مت آنا. خوشی سے 10 دفعہ ہمارے سراخوں پر, تیرا گھر ہے ٹھیک ہے, تیرا ماں باپ ہے ہمیں, لیکن تیرا گھر وہ ہے. 10 دفعہ ماشاءاللہ سراخوں پر, لیکن جب آنا خوشی سے آنا, لڑ کے مت آنا, لڑ کے ہمیں منہ نہیں دکھانا ایسا. اور آ جانا بیٹا, گھبرانا مت, ہم تیرے پیچھے ہیں, دبنا نہیں کسی سے, تو کیسے گھر چلے گا بھائی. اوپر کچھ نیچے کچھ, شوہر کچھ بیوی, دونوں مل ملا کے گھر چلتا ہے. کبھی شوہر کچھ بولے تو بیوی سن لے, کبھی بیوی کچھ بولے تو شوہر سن لے, مل جل کر ان صاحب کی طرح رہنا چاہیے. ایک صاحب نے کہا, یار سنا ہے کہ تم بیوی کے ساتھ مل کر برتن دھوتے ہو. تو اس نے کہا, ایسی اس میں کون سی بری بات ہے, آخر میرے ساتھ وہ بھی روٹیاں تو پکواتی ہے. تو بھائی مل جل کر گاڑی چلتی ہے. اب آپ بتائیے کیسے, جو شوہر والے ہیں بیوی والے ہیں, جو شوہر, بتائیے کیسے, کچھ آپس میں مل جل کر کام چلتا ہے. لیکن ماں باپ کی اس میں بہت ذمہ داری ہے. یہ موبائل اور فون مصیبت ہے واقعی, خصوصاً گھروں کو اجاڑنے میں اس کا بڑا دخل ہے. اب ماں آج مجھے یہ بولا, سارے دن کی رپورٹ روزانہ دے رہی ہے, آج وہ یہ ہوا, آج میں نے یہ کیا, آج میں نے وہ کیا, سارا دن. شوہر کا کھانا روٹی پکا دو, وہ نہیں ہے طبیعت, وہ ہے فون پہ لگی ہوئی ہے گھنٹوں گھنٹوں. ماں باپ کو بھی چین نہیں ہے. یہ نہیں کہ سمجھائیں, بیٹا ذرا صبر کرو, برداشت کرو, بار بار فون کی ضرورت نہیں ہے, رکھو اپنے پاس. اور پر بل الگ, دیکھیں نا, وہ سب ذمہ داری لگتی ہے. شوہر بولے کہ کیوں اتنا فون, تو کہا ہم بل ہم دے دیں گے. ارے فضول حرکت ہے, تو تم اس فضول حرکت کے لیے کیا تم تعاون کر رہے ہو. نتیجہ کیا ہے کہ گھر بسنے کا نام نہیں ہے. اتنی طلاق کی ریشیو اور تناسب بڑھتا جا رہا ہے, شادیاں ٹکنے کو تیار نہیں ہے آج کل. تھوڑے دن گزرتے ہیں بس پتا چلا نئی نویلی دلہن اور گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. ماں باپ کا اس میں بہت قصور ہے, بہت زیادہ. تو اب وہ جو بتا رہا تھا, وہ ہمارے جاننے والے, انہوں نے خلا کے دائر کی. اب اس نے کہا کہ بھائی, وکیل نے پوچھا, اور لڑکی کے وکیل نے, بھائی خیریت کیا سلسلہ ہے, کچھ ایسا ایسا معاملہ ہے. وہ بھی ہوشیار تھا, اس نے کہا خود ہی چیک کر لو. کیا جی, دیکھو وکیل بےچارا یوں سنے گا یہ چیز. کیا دیکھیے جواب ہے. اور اس نے کہا بڑے مزے لیے ہیں اس نے, بڑی چپک چپک کے سوئی, اب بولتی ہے کہ ایسا ہے, مزے لے لیے اور اب بول رہی ہے ایسا ہے. اس لیے میرے دوستو, اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک عورت کی, ایک شخص کی چار بیویاں ہیں, تین بیویوں کے اولاد ہے, چوتھی کہتی ہے نامرد ہے, تسلیم کیا جائے گا. ایک شیخ ہے, اس کے مریدین صحبت سے سنتوں پر شریعتوں پر عمل کر رہے ہیں, سنتوں پر شریعت پر عمل کر رہے ہیں, گناہ چھوڑ رہے ہیں, ظاہر اور باطن سنور رہا ہے. ایک مرید آ کر کہتا ہے یار شیخ کامل نہیں ہے, تسلیم کیا جائے گا. کیا شیخ پر اعتراض نہیں ہے پھر, وہ اس کا شیخ پر اعتراض ہے. اور اعتراض کے بارے میں ملا علی قاری فرماتے ہیں, من اعتراض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا, جس نے اپنے شیخ پر اعتراض کیا اور حقارت کی نظر سے دیکھا, فلا یفلح ابدا, وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. کسی شیخ کے پاس بھی چلا جائے, وہ جو اللہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر دوسرے شیخ کے پاس جا کر پہلے اپنے شیخ پر انگلیاں اٹھاتا ہو, یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں ہم اتنا ضرور کہتے ہیں, کسی اللہ والے سے تعلق کیا, کسی شیخ سے تعلق کیا, مناسبت نہیں ہے, دوسرے شیخ کے پاس مناسبت ہے, اس کی بے ادبی کے بغیر اس سے تعلق کر لے, یہ کامیاب ہو جائے گا. پیر پرستی نہیں سکھائی جاتی کہ نہیں نہیں جی پیر سے رابطہ کر لیا آپ تو بیعت نہیں توڑ سکتے. واللہ بیعت توڑنا یہاں واجب ہے, حرام کی کیا بات کرتے ہیں, ہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہاں بیعت توڑنا واجب ہے, کہ اگر تمہیں اس پیر سے مناسبت نہیں ہے تو جس پیر سے مناسبت کاملہ ہے, لیکن دیکھ لو صحیح مناسبت, ایسا نہیں پیر بدلنے کا کام, مناسبت کاملہ دیکھ لو. تو واللہ پھر اب بیعت توڑنا واجب ہو گئی. کہاں تو بات تھی, تو کیا اسی سے سوچ لیجیے, کیا پیر پرستی سکھائی جا رہی ہے. اگر پیر پرستی سکھائی جاتی واللہ یہ مسئلہ کبھی نہ پیش کیا جاتا کہ پیر سے بیعت توڑنا واجب ہے، لیکن وہ دوسرا پیر صحیح ہو، صرف اپنے نفس کی وہ نہ ہو. کہ کیوں بعض لوگ پیر اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اصلاح کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے، کان کھینچتا ہے، صاحب وہ پیر بڑا اچھا ہے، چائے پلاتا ہے، آؤ جی بادشاہ آؤ ادھر بیٹھو، گدی لگا رہا ہے، حضرت بڑے اچھے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس نتواں کشت الا ذل پیر، بغیر پیر کے سائے کے نفس مرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں دامن نفس کچھ سخت گیر، اس نفس کو مارنے والے کا دامن ذرا مضبوطی سے پکڑو. تو حضرت نے فرمایا سخت گیر کے معنی، فرمایا سخت گیر کے معنی یہ ہیں مضبوطی سے پکڑنے، اس لیے کہ شیخ جب تک حلوہ کھلائے گا، آؤ جی آئیے جناب تشریف رکھیے، کہے گا یار ہمارے حضرت بہت اچھے ہیں، کتنا چائے پلا رہے ہیں، اور وہ اور جہاں مرید نے کوئی گڑبڑ کی اور شیخ نے آ کے یہاں رکھی. یار آخر اصلاح کا اور بھی کوئی طریقہ تھا، آج تو شیخ نے بالکل ہی بجا دی. اب وہ مریض کے پھوڑا نکلا ہے، مریض کے پھوڑا ڈاکٹر کو کہہ رہے چیرا نہ لگانا، اس کو گلاب کا پانی چھڑک کے اس کا علاج کرو. یہ کیسے علاج ہوگا بھائی؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے تو صاف فرمایا کہ جو شیخ اصلاح نہ کرتا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو شیخ بنایا جائے. یہ تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے. اب آپ بتائیے ایک ڈاکٹر پھوڑے کا علاج جو ہے گلاب کے پانی سے کر رہا ہے، کہا حلوہ باندھو اس پہ، تمہیں پسند ہے گوشت باندھو، گوشت دست ہو رہے نا تو گوشت کھاؤ اور گوشت کھاؤ. وہ ان سے دیہاتی کی طرح قبض ہوا تو بیٹے سے کہا 40 روٹیاں لیا، 5 کلو گوشت لیا، کھانا شروع کیا، کھاتا رہا کھاتا رہا. اس نے کہا ابا یہ کیا کر رہا ہے تو، تجھے قبض ہے؟ کہا تجھے بیٹا پتا نہیں ہے 40 روٹی کا وزن پڑے گا خود ہی پریشر سے نکلے گا. بھائی ہر ایک کا علاج الگ ہے. اور وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سیدھا کیوں لگاتے؟ جہاں تک دوا کی حد ہے وہ دوا سے علاج کرے گا، لیکن جب یہ حد آگے بڑھے گی تو پھر میرے دوستو چیرا بھی لگے گا. اسی لیے تو فرمایا کہ جو چیرے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بھائی صاحب نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اسی مرض کو پالے گا؟ دنیا کا مرض تو جان لینا ہے، اس پر تو اجر بھی مل جائے گا، شرط یہ کہ جان بوجھ کر بدپرہیزی نہ کیو، خود مرنے کے قریب اپنے کو کیا بدپرہیزیاں کر کے کہہ رہے ہمیں ثواب ملے گا. اللہ پر بھروسہ ہے سارا، یعنی توکل اسی میں رکھا. ملائیاں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ملائیاں مکھن سوتے جا رہے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ زندگی دینے والا بھی ہے، وہ اللہ موت دینے والا بھی ہے. مرے گا تو اور گھسٹ گھسٹ کے مرے گا. پرہیز بھی بتایا بھائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی صاحب نے فرمایا سبحان اللہ، آنکھیں دکھنے آ گئی تھی، آپ نے فرمایا علی کھجورے نہ کھانا. لو جی توحید کھجوروں میں ڈال دی، لو جی کھجورے آنکھیں خراب کرتی ہیں. فرما دیا آپ نے، سمجھا دیا کہ دیکھو ایک سبب حقیقی ہے جو اللہ تعالی کی ذات ہے، اور ایک سبب جو ہے وہ مانوی درجے میں ہے. کھجور میں اللہ تعالی نے اثر رکھا ہے، لیکن مؤثر حقیقی اللہ ہے. وہ آنکھیں دکھ رہے تھے، منع کیا؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں نا، آنکھوں پہ دم کر دیجئے، پیر صاحب ہے دم کریں گے سب ٹھیک، دم نکل جائے گا. کہ حضرت اوپر خدا نیچے آپ، نعوذ باللہ، منع کیا ہے. یہی تو پیر پرستی ہے بھائی. دادا سب کچھ کیے جاؤ، بس شیخ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا کیسے بھائی؟ اس لیے میرے دوستو عقائد کی بھی درستگی ضروری ہے، اور شیخ کے معاملے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ شیخ سے تعلق کیسے کرنا ہے، سیکھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. کیسا نہیں کہ شیخ نے اصلاح کی تو پتا چلا اصلاح کی، 2 مہینے کے لیے غائب. کہ زخم لگانے کے بعد مریض کو جلدی آنا چاہیے تاکہ پیپ نکالے. اب وہ زخم سڑا ہوا زخم لے کر آ رہے ہیں، اعتراض اور یہ سب کچھ غائب. پھر ہوش آیا کہ وقت دیکھا حالات بدلنا شروع ہو گیا، اب ہوش آ رہا ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ شیخ کا دل تو دکھا دیا تم نے کہ تمہاری اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے اصلاح کی، اور بھاگ گئے. تو شیخ یہ کہے گا مخلص تو نہیں ہے نا، لہذا یہ آخرت کا مفلس رہے گا. جو شیخ کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتا میرے دوست اس قدم میں چل نہیں سکتا. آپ کے لیے عورت کو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. ہاں سب مزے والی تکلیف نہیں، 9 مہینے کی تکلیف بھی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ نہ رات کو کروٹ بھی نہیں لے سکتی، الٹیاں، کتنی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں عورتوں کو. کروٹ کیسے لیتی ہے؟ بیٹھ کر پھر کروٹ لینا، نیند نہیں آتی. لیکن کیوں؟ محبت ہے نا، اولاد کی محبت کی خاطر سب کرنا برداشت کرتی ہے. میرے دوستو اللہ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اللہ ان سلعۃ اللہ لغالیا، سودا سستا نہیں ہے اللہ کا، بہت مہنگا سودا ہے کہ ہم اپنی حرام خواہشات، اپنی مرضی اور اپنی نفس کی پیروی کرتے رہے اور اللہ کو بھی پا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خدا خائی ہم دنیا دو، یہ خیال استو محال استو جنو. ہم چاہیں کہ دنیا یہ ناپاک حسین بھی اور پاک مولا بھی آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے شیخ کے انتخاب میں ضروری ہے کہ شیخ صرف نہیں اصلاح کرتا ہو. دادا اس کے پتہ یہ چلا کہ شیخ سے جو فیض نہیں مل رہا، مرید کے فیض لینے میں کمی ہے، اپنے کو پیش نہیں کر رہا، معاملات پورے نہیں کر رہا، گپے لگانے کے لیے ٹائم ہے، اخبار پینے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، ٹیلی فون پر گھنٹوں گھنٹوں بات کے لیے وقت ہے، لیکن اصلاح کے لیے وقت نہیں ہے. یاروں کے ساتھ گھومنے کے لیے وقت ہے، یہاں کا کھانا وہاں کا کھانا وہاں جانا سب وقت ہے، شیخ کے پاس آنے کے لیے وقت نہیں ہے. بڑا دھوکہ ہے یہ. یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے، میرے شیخ نے یہ تک فرمایا، ایک آدمی، ایک خلیفہ مجلسیں کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے شیخ کے پاس نہیں جاتا. فرمایا اس کی مجلسوں سے نور ختم ہو جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی. عجیب، آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ جی بڑی مصروفیت ہے، قرآن پاک بھی سنا رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں، مجلسیں بھی ہیں، لیکن اگر یہ اپنے شیخ کے پاس نہیں جاتا تو واللہ اس کی نور، اس کی روشنیوں میں بھی اندھیرے ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ شخص جو شیخ سے تعلق جس کا مضبوط ہوتا ہے، اس کے ظلمت میں بھی روشنیاں ہوں گی، کے اندھیروں میں بھی روشنی آؤں گی. تو اگر کبھی یہ چت ہو جائے گا، لیکن توبہ کر کے پہلے سے اور زیادہ منزل آگے لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے. اس لیے ایک پائلٹ کیا ہے، پائلٹ زندہ ہو، جانتا ہو، فن کا ماہر ہو، فن کو سمجھتا ہو، اس کے اور اس کا کیسے پتا چلے گا؟ اس کے دوستوں سے پتا چلے گا. لیکن کون جو دن رات بیٹھنے والے ہوں؟ کیسا نا، تھوڑے دن وقت لگایا، دس دن وقت لگایا، 10 سال کی چھٹی، کہ حضرت اب اگلے رمضان میں ملاقات ہوگی، کہ مصروفیت بہت زیادہ ہے. بے وفائی جو ہے، بے وفائی نہیں چلتی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے روزانہ سبق دیا، 5 ٹائم ہمارے دربار میں آؤ، 5 ٹائم ہمارے دربار میں آؤ. سبحان اللہ، کیسا سبق ہے یہ. یہ وفاداری سکھائی جا رہی ہے کہ بھول نہ جانا، کہ رمضان شریف گیا، مرید بھی گیا، چھٹی غائب. وفاداری بہت اہم عنصر ہے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، وفاداری کی نبھائی، نبھایا. جس صحابی سے آپ نے جو بات فرما دی، ساری زندگی اس نے اس کو نبھایا. تو ایک ہو گیا نا، شیخ چاہیے، روح، روح کا پائلٹ ہو، سمجھتا ہو، اس کے مریدین سے پتا چلے گا. اور ایک بات دیکھو، ایک چیز کی اصلاح بہت ضروری ہے. مرید کے لیے ایک زہر قاتل یہ ہے کہ مرید دوسرے مرید کو دیکھ کر کام کرتا ہے، تو بھائی پھر شیخ کس لیے کیا؟ یہ بڑا دھوکا ہے. ایک مرید دوسرے مرید کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ بڑا دھوکا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ کتنے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ایسا مرید ہو کہ جو شیخ کے پاس ہما وقت رہنے والا ہو، اس کا مسئلہ اور ہے. لیکن جو خود نہیں آتا، اس لیے مرید شیخ کیوں کیا کہ مرید مرید کو دیکھ کر نہیں، بلکہ مرید پیر کو دیکھ کر آگے بڑھے. اس کا جو مرکز پیر ہونا چاہیے. اس لیے وہ جو حدیث شریف ہے نا کہ سرور عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں میں تھا.
اس سے وہ استدلال کرتے کہ ایک ہاتھ سے مسافر کریں. تو ان کو بھائی تم ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں میں تھا, تو اس سے پتا ہی چلا کہ نبی کے دو ہاتھ, ہاتھ تو نبی کے ہوں دو. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب نبی کے دو ہاتھ ہوں گے تو امتی کیا ایک ہاتھ سے ملائے گا, کتنی بے ادبی ہوگی. لہذا اب رہی بات کہ اس نے کیوں ذکر کیا, اپنے دو ہاتھ کا کیوں ذکر نہیں کیا کہ میرے دو ہاتھ میں نبی کا ہاتھ تھا, تو یہ تو بے ادبی تھی. ارے یہی تو محبت بتانی تھی کہ میرا شرف یہ کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں تھا. یہ عاشقانہ منظر ہے کہ وہ بتا رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں, وہ صحابی پیش کر رہے ہیں, ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا جو ہاتھ ہے وہ میری قسمت دیکھو کہ میرا ایک ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں میں تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی دو ہاتھ سے ملائے اور امتی ایک ہاتھ سے ملائے. دادا ہوگا لیکن امتی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں نبی کا ہاتھ تھا, یہ بے ادبی تھی. لہذا اس نے ترقی من الادنا الى الاعلی کیا. اس صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ترقی من الادنا الى الاعلی کیا کہ یہ عرض کی کہ نبی کے بارے میں یہ بات پیش کی کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھوں میں تھا, اپنا شرف بتایا. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے, مان لو ایک ہاتھ تھا تو ایک صحابی کا عمل ہے, ایک نبی کا عمل ہے, تو اقتدا نبی کی کرنی چاہیے صحابی کی کرنی چاہیے؟ کہ کسی بات میں 20 تراوی کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھی, حالانکہ روایتیں موجود ہیں. اب وہ صحابی کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی, حضرت عبی بن کعب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن وقاص, حضرت زبیر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ, سب کا اجماع ہے کہ بھائی 20 رکعت تراوی پڑھنی ہے, اور ہو رہی ہے جماعت سے ہو رہی ہے. نہیں جی نبی نے تو نہیں پڑھی. کہاں تو ایک طرف افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہاں ایک طرف صحابی کا عمل جبکہ نبی کا واضح عمل موجود ہے جس کو تسلیم کر رہے ہیں, اور کہاں ایک طرف جی نہیں نبی کی دکھاؤ اور نبی کی دکھا دو, جی ہم نے یہ نہیں ماننا. اس کا نام ہٹ دھرمی ہے, ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. کیونکہ ایک آدمی آیا گھر میں, جلدی سے پکوڑے کھلاؤ, کھانا کھلاؤ, بھوک لگی ہے. کہا کیا بات ہے آج جلدی, ارے لاؤ کھانا, کھانا لائے, کیا بات ہے؟ ایک آدمی سے بحث مناظرہ ہونے والا ہے. کیا مناظرہ؟ کہا وہ کہتا ہے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. اس نے کہا, ابھی ہنسنے لگی, انہوں نے کہا تو تو ہار جائے گا. وہ کیسے؟ کہا وہ بھینس کھڑی کر دے گا, سینگ والی بھینس یہ دیکھو. اس نے کہا میں پھر بھی جیت جاؤں گا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ کہے گا دیکھو بھینس کے سینگ یہ دیکھو. تو میں کہوں گا نہیں بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. اب لو, اب کیا کر سکتے ہیں ایسا آدمی؟ کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں جی بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. نہیں جی نبی کے وہ ایک ہاتھ تھا. اب لاؤ بھائی, حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں کہ جی 8 رکعت ہے. اسی حدیث شریف میں تو واضح یہ موجود ہے کہ ماں زیادہ زیادتی کیا ہے. نہیں میں نے نہیں ماننا. نہیں کیا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو, شیخ کا انتخاب, شیخ کے سامنے اپنے کو مٹانا, یہ تواضع. دانا کب گل و گلزار بنتا ہے؟ جب خاک بنتا ہے. اپنے کو مٹانے سے میرے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں شکر جب چائے میں گھلتی ہے تب میٹھا کرتی ہے. اسی طرح سے جو اپنے کو مٹاتا ہے تواضع نصیب ہوتی ہے, پھر بندگی میں خاص مٹھاس, ایک کیفیت اور ایک لذت اور اخلاص اور درد دل پیدا ہوتا ہے نا. دادا مرید کی نہیں, مرید کی اقتدا نہیں کرے گا, مرید پیر کی اقتدا کرے گا. پیر سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو, اس میں کیا ہے. اب مرید دوسرے مریدوں کو دیکھتے ہیں, وہ گڑبڑ بازیاں کر رہے ہیں, وہ بھی گڑبڑ. اچھا بھلا آدمی ٹریک سے اتر جاتا ہے, اچھا بھلا آدمی. اس لیے مرید سے نہیں, مرید پیر سے کرے, یہ بہت اہم چیز ہے. ہو گیا ایک نمبر دو. دوسری اسٹیم چاہیے, شیخ ذکر بتائے گا, ذرا ذکر کا اہتمام کریں. جو آدمی جماعت کی نمازیں, ذکر کا اہتمام, سنتوں پر عمل نہیں, اس کی اسٹیم نہیں پیدا ہوگی. ساری زندگی زمین پہ دھرا رہے گا. شیخ کہہ رہا ہے سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر چلو، عبادات کا اہتمام کرو، جماعت سے نماز پڑھو، ذکر کرو، معمولات کرو. ہونا تو چاہیے اس میں زیادتی ہو کہ نوافل میں بڑھے آگے. جناب کا عالم یہ ہے کہ واجبات پہ نہیں عمل کر رہے، کیا نتیجہ ہوگا؟ نور نہیں پیدا ہوگا. کیوں؟ میرے مرشد فرماتے کہ ہمارے جتنے اجزاء ہیں سب زمین مٹی کے بنے ہوئے، لہذا مرکز ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. لہذا اس زمین سے مٹی سے اس کو، مٹی کے جسم کو مٹی سے جدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اتنا نور ہو کہ وہ جسم کو اپنے سا کر کے لے چلی افلاک پر، جسم کو اپنا سا کر کے لے چلی افلاک پر، اللہ اللہ یہ کمال روح جولا دیکھیے. اتنا نور ہو، اتنا نور. شیخ کی صحبت سے، عبادت سے، سنتوں پر عمل کرنے سے، معمولات پورے کرنے سے نور پیدا ہو کہ وہ پھر اس کے جسم کو، مٹی کو اڑا کر آسمانوں پر لے جائے. دوسری چیز اسٹیم ہونے چاہیے. جو عرض کیا تھا میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ اکبر، جہاز کے اجزاء زمینی ہیں، جدا کرنے کے لیے اسٹیم چاہیے. سبحان اللہ. فرمایا ہم بھی اس مٹی سے بنے ہیں، اس کو مٹی کے کھلونے اچھے لگتے ہیں، یہ مٹی کی عورتیں اس کو اچھی لگتی ہیں، یہ لڑکے اچھے لگتے ہیں، یہ دنیا کی مٹی کی چیزوں میں، رنگینیوں میں کھونا چاہتا ہے. دادا اس کو اس مٹی سے جدا کرنے کے لیے، آسمانوں بڑھوانے کے لیے ضروری ہے، زبردست اسٹیم چاہیے. شیخ اب وہ نور پیدا ہوگا، شیخ کے پاس بتائے گا حضرت اب نور ہے، شیخ خود دیکھ کر بتائے گا نور ہے. وہ کہے گا اچھا اب نور ہے، چل آج اڑا دے. جو ظالم خالی آئے گا اس کو شیخ کو کہے کہ اڑاؤ مجھے، کیسے اڑے گا وہ؟ اسٹیم تو بھر کے لائے بھائی. دادا جہاز میں فیول بھرنا، جہاز میں فیول بھرنا پائلٹ کا کام نہیں ہے، یہ پائلٹ کا کام نہیں ہے. پائلٹ کا کام جہاز اڑانا ہے، یہ مرید کی ذمہ داری ہے، یہ کمپنی والے کی ذمہ داری ہے کہ پائلٹ کے کو جہاز تیار کر کے دیں، سب چیک ویک کر کے، ان کی ذمہ داری ہے، ٹائر وائر اور یہ سب کچھ چیک کرنا مرید کی ذمہ داری ہے، شیخ کی نہیں ہے. شیخ کو آ کے حالات سے آگاہ کرے جناب یہ ہے، شیخ دیکھے گا، پھر وہ اپنے اینڈ میں دیکھتا ہے، آخر میں دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ کہے گا بھائی تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک ہے، یہ فیول کانٹا بتا رہا ہے کہ فیول نہیں ہے، کیسے باتیں کر رہے ہو کہ ہم نے بھرا ہے؟ ارے بھائی ہم وعدہ قسم کھاتے ہیں. کہ بھائی یہ قسموں سے کام نہیں چلا تھا، یہ دیکھو ظالم تو شیخ کے ساتھ بیٹھ کر بدنظری کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل نور سے بھرا ہوا ہے. گاڑی میں شیخ کے ساتھ بیٹھ کر بدنظریاں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا دل نور سے بھرا ہے، کیسے تسلیم کرے گا شیخ؟ وہ کانٹا بتاتا ہے فجر کی نماز جماعت سے، سنتوں پر عمل کرنا، کھانا پینا لباس ایک ایک چیز ہے، سنتوں پر عمل کرنا، ذکر کے معمولات ہیں. تو وہ بتائے گا، کانٹا بتائے گا، مرید کا ظاہر بتائے گا، اس کے حرکات و سکنات بتائے گی. شیخ کے پاس آئے گا جوش محبت ہوگا. کیوں؟ جب انسان عبادات، سنت اور معمولات پوری کرتا ہے، ایک جوش محبت ہوتا ہے، شیخ کی محبت جوش مارتی ہے، یہ اس کے علامات میں سے. اور جب گڑبڑ کرتا ہے، اب شیخ کے پاس بیٹھ کر وحشت ہوتی ہے. پہلے تو جاتا نہیں ہے، نہ جانے کی وجہ بھی ہے، پہلے تو جاتا نہیں ہے اور جاتا ہے کھچا کھچا رہتا ہے. کیوں؟ گڑبڑ کر کے آیا. پھر یہ ڈر رہا ہوتا ہے شیخ کو کشف نہ ہو جائے کہ بیوی سے لڑ کے آیا ہوں، شیخ کو کشف نہ ہو جائے کہ کل میں نے موبائل میں بدماشی کی تھی، شیخ کو کشف نہ ہو جائے کہ انٹرنیٹ پر ننگی فلمیں دیکھی ہیں، رمضان شریف میں بھی نہیں چھوڑا. اب یہ ڈر رہا ہے کہ شیخ، یا اللہ شیخ کو کشف نہ ہو، پتا نہ چلے شیخ کو. مان لو شیخ کو نہیں پتا چلے گا، لیکن اس کا قلب جو نور سے خالی ہے، اس کو اتنا تو پتا چلے گا کہ یہ ظالم جو ہے اس کا بال بلب جل نہیں رہا، کوئی گڑبڑ کر کے آیا، یہ فیوز اڑا ہوا ہے اس کا، گناہ سے کوئی اپنی تار کاٹی ہے اس نے. دادا شیخ کنیکشن لگا رہا ہے، شیخ کنیکشن لگا رہا ہے، بلب روشن نہیں ہو رہا، بلب تو فیوز کر کے آیا ہوا ہے. اور فیوز بلب لگا کے ٹوپی وپی پہن کے آگے، جی حضرت دیکھیے نئے کپڑے آپ جیسے سلوا لیے. بلب لگانے سے نہیں، شیخے گا دیکھ، دیکھے گا کہ بلب تو لگا لیا ظالم، فیوز بلب لگا کے آ رہا ہے، وہ کنیکشن لگا رہا ہے، جی بلب روشن نہیں ہو رہا، کیسے معاملہ بنے گا؟ تو نور کیسے پیدا ہوگا؟ ذکر ہے، سنتوں پر عمل کرنا، عبادات ہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، نوافل فرض کے برابر ہو جاتا ہے رمضان شریف میں، فرض 70 فرض کے برابر. کیا یہ ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھ کے حدیث شریف لگا دو یا گھول کے پی جاؤ؟ عمل کرنے کے لیے پڑھو بھائی نوافل اور شوق پیدا کرو. شیخ نفلے پڑھ رہے مرید پیچھے گپے لگا رہے ہیں, شیخ معاملات کر رہے وہ گپے لگا رہے ہیں, عجیب معاملہ. تو کیا ہوا, یہ ناقل نہیں ہے. جو ناقل نہیں ہوتا وہ پھر عاقل بھی نہیں بنتا, اس کی عقل میں نور نہیں پیدا ہوتا. تو دوسری چیز وہ کیا ہے کہ اسٹیم, ذکر, سنت, عبادات, اس سے نور بنتا ہے. اب شیخ لیور گھمائے گا اڑ جائے گا, لیکن علامات وہ آ کے اپنا پینل پر دیکھے گا, سب چیزیں دیکھتا ہے. دیکھا ایک جگہ لیڈ بلب جل رہا ہے, کہا یہ تو گڑبڑ ہے بھائی. ایک جگہ پتا چلا بلب بھی نہیں جل رہا, وہ انڈیکیٹرز لگے ہوئے تھے پورے. شیخ پھر اڑاتا ہے, شیخ اڑاتا ہے جہاز کو, لیکن کب, وہ تمام پورے پینل میں ایک ہی چیز دیکھتا ہے. تو دو چیز ہو گئی. تیسری چیز میں شیخ نے فرمایا ٹنکی کی حفاظت کریں, کھڑکی دروازے بند رکھیں, تب جہاز اڑنے سے پہلے, اور ذرا نالا مضبوط باندھ کے رکھیں. ہر جگہ نالا نہ کھلتا پھرے, کہیں نہیں شیخ جی ہمیں نالا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ویسے ہی کام کر لیتے ہیں. تو یہ آدمی کیا ترقی کرے گا؟ کیا مطلب, ٹینکی میں فیول بھرا, وہ کہہ رہے کہ میں نے فیول بھرا, پائلٹ کہہ رہے کیوں نہیں آ رہا, پتا چلا سوراخ ہے, سارا فیول دوسری طرف سے نکل رہا ہے, یہاں سے ڈال رہے فیول دوسری طرف سے نکل رہا ہے, پتا چلا شیخ کی مجلس, اعتکاف, رمضان شریف, یہ ان سب سے فیول بن رہا ہے, گھر گیا سارا فیول نکال دیا. بد نظری, ٹی وی, بدماشی, ان سب چیزوں سے سب فیول نکل گیا. کہ رمضان شریف یا بد نظری نہیں چھوڑی, گناہ نہیں چھوڑا, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آنکھیں کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے غیبت جاری ہے, زبان کے ذریعے سے ابھی تک گالیاں چل رہی ہے, رمضان شریف کا مہینہ میں نہیں چھوٹ رہا, غیبتیں, گالیاں, ہاتھ سے بازار گزر رہے ہیں, ادھر ہاتھ مار دیا, ادھر آگ کو نہیں مار دی, تو کیا ہوگا؟ ساری ٹنکی نور ضائع, یہ جہاز کیسے اڑے گا؟ وہی کا وہی معاملہ. اس لیے عبادت, کثیر العبادت ہونا یہ فائدہ مند ہے, اچھی چیز ہے, نور پیدا ہوگا. لیکن میرے دوستو, اس عبادت کے انوارات کو بچانا بھی تو ہے, اس عبادت کے انوارات کو بچانا یہی تقوی ہے. شیخ اسی کا کام کرتا ہے. آج عبادت کرنے والے کی کمی تھوڑی ہے بھائی, آپ دیکھ لیجیے حج و عمرہ. ہمارے میرے سسر صاحب گئے ہوئے, فون آیا, اتنا رش ہے کہ میں ان کو کیا, مجھے استنجا لگا, غسل خانے واش روم گیا, اتنی لمبی لائن کا, ایسا لگا یہ تو کل تک میرا نمبر نہیں آئے گا. کہا دور ہوٹل جانا پڑا, ہوٹل سے واپس آیا تو حرم میں جگہ نہیں ملی, او دور کھو روک دیا. تو کمی تھوڑی ہے بھائی, اس حالت کا مطاف بھرا پڑا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنا رش ہے. مطاف پورا کتنا بڑا ہے؟ بھرا پڑا ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اتنے لوگ طواف کر رہے ہیں, مساجد بھری پڑی ہیں. اعتکاف دیکھیں, 65 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, بھرا تو یہاں بھی جا سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ شرائط ہوتی ہیں, ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پپو نہ ہو. پپوؤں کو نہیں بیٹھنے دیتے ہم یہاں, کیونکہ سارے پھر پپوؤں کے پاس بیٹھ کر پھر عبادت کرتے رہیں گے. آ بیٹھ میرے پاس, تجھے دیکھتا رہوں, تو کچھ کہے نہ میں کچھ کہوں. اس لیے یہاں پر پپوؤں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کہ پپو کے کیا مانے, یعنی پپو ہے وہ ہے جس کو دیکھ کر پپی لینے کو جی چاہے. اس لیے ہمارے یہاں لونڈوں کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا, کم عمر. ہاں داڑھی واڑی پوری ہو, داڑھی وغیرہ پوری ہو, کہ جس کی طرف یعنی کشش, دائرہ کشش سے باہر ہو گیا ہو, یعنی غم کی حدود سے نکل گیا ہو جو, ورنہ آتے تو ہمارے پاس بھی بہت ہے. بازے کی داڑھی بھی ہوتی ہے, بازے کی داڑھی ہوتی بھی ہے, لیکن ان کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ تو وہ غم کی دنیا میں لے جانے والے ہیں ابھی بھی, یعنی وہ غم کی حدود میں ہیں, اس لیے ان کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے, کیونکہ بعض لوگوں کو بہت برا لگتا ہے. کیا اچھا یہاں نہیں بیٹھنے دو گے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جائیں گے؟ جاؤ بیٹھو. سے ایک دفعہ میں نے مسئلہ پیش کیا کہ وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو ان کے لیے تبلیغی اعمال فضائل اعمال پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کے لیے کھڑے ہو کر اعلان کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اب ہر چیز میں کیڑا نظر آتا ہے. اب میں نے یہ مسئلہ کیا پیش کیا کہ اس لڑکے کے لیے جائز نہیں ہے، کیا سب کے لیے منع کیا؟ اب کیڑا کیا؟ جی یہ تبلیغ کے خلاف ہے، یہ کیڑا شروع ہو جاتا ہے. اب گئے کسی سے پوچھ کے آ گئے، جمعے کا دن تھا یہیں بیٹھا میں، یہاں بیٹھا ہوا تھا، کہا سب بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جناب کہ تم کیوں منع کرتے ہو، جبکہ فلاں سے میں نے پوچھا فلاں مولوی صاحب وہ تو کہتے ہیں بالکل جائز ہے، تم کیوں منع کرتے ہو؟ دوست وغیرہ سب بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی اس لیے منع کرتا ہوں تاکہ تمہاری گاف بچ جائے. ایسے ہی بولا، یہی الفاظ تھے، شاید ہو سکتا ہے کھلا بولا ہو، مجھے اب یاد نہیں، امید تو یہ لگتی ہے کھلا بولا ہوگا جو میری عادت ہے. اب خاموش بھائی، جن کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اب ہو کیا رہا ہے؟ منظر دیکھا، یہ اصلاح جب نہ ہو، منظر دیکھا لڑکا پڑھ رہا ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. جب بڑی داڑھی والے پڑھ رہے ہیں سب مراد دے رہے. یہ عالم ہے، یہ دھوکا ہے بھائی نفس کا. اس لیے تو ایسے لڑکے سے نماز بھی نہیں پڑھوانی چاہیے کہ جس کو سجدے میں خطرہ لاحق ہو جائے. ابھی وغیرہ کیا حال تاری ہو رہا ہے؟ چلو شکر ہے یار ہماری خانقاہ قبول ہو رہی ہے، پٹھان پر حال تاری ہو رہا ہے، بڑی بات ہے. یہ نیند کا حال ہے نا؟ ابھی بیویوں کے پاس جا کر دو دو گھنٹے تک گپے لگائیں گے. اس لیے مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو بات ہے وہ بات ہے. اس کا مطلب یہ تھا، اب حضرت نے فرمایا، دیکھیے یہ میں اپنی خانقاہ کی بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب جن کی داڑھی مونچھ ذرا حسین تھے، داڑھی تھی لیکن حسین تھے، کہا کہ ان کو اب سفر پر جا رہے ہیں تو سب ان کو دروازہ کھول کھول کے بٹھا رہے ہیں. اور پھر ایک زمانہ آیا کہ وہی صاحب اب داڑھی واڑی بڑی سب وہ نہ حسن کا نقشہ، گاڑی میں جگہ ہے ان کو بٹھا نہیں رہے، ان کو دیکھتے ہی شکل چہرہ پھیر لیا. حضرت نے دیکھ لیا، ایسی ڈانٹ لگائی پھر کے بس. فرمایا ایک وقت ہوتا جناب کو بڑے شوق سے بٹھایا جا رہا تھا، سیٹ پر جگہ نہیں یہاں بیٹھ جائیں، اور جب سیٹ پر جگہ ہے ظالم تم بٹھاتے نہیں ہو، حضرت نے ڈانٹ لگائی. فرمایا دیکھو یہ تم اپنے نفس کو دیکھو کتنا بدماش ہے تمہارا نفس، کہ جب حسن تھا تم اس کو دسترخوان پر بٹھا رہے ہو. سچا واقع ہے خانقاہ کا، دسترخوان پر بٹھا رہے ہو، گاڑی میں جگہ نہیں ہے زبردستی جگہ بھی بنا رہے ہو، اور اس کا حسن بگڑ گیا، اب جگہ ہوتے ہوئے تم اسے بٹھا نہیں دے. فرمایا دیکھو اپنے نفس کو، وہ اللہ والا وہ عالم تھے جو پہلے حسین تھے پھر غیر حسین ہو گئے. فرمایا دیکھو تم ایک عالم کا احترام نہیں کرتے. اتنی ڈانٹ لگائی کہ بس، کہ شیخ کی مجلس چھوڑ کر شیخ کے ملفوظات لانڈوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آج شیخ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ کچھ ارشاد فرمائیے. دھوکا ہے میرے دوستوں، اس لیے گناہ سے بچنا یہ اپنی نور کی حفاظت کرنا ہے. سبحان اللہ، گناہ سے بچنا یہ نور کی حفاظت ہے. لہذا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ تیسرا کام کرے، اپنی ٹینکی بچائے شیطان اور نفس کے چکر سے. لہذا ایک تو بیرونی حملہ کہ باہر سے میزائل مارا، اندرونی حملہ کہ دروازے کھڑکی بند رکھے سوراخ نہ ہو. شیطان باہر سے حملہ، نفس اندر سے حملہ. شیخ سے سیکھے اتنا نور، تقویٰ سیکھے کہ دونوں کے حملوں سے محفوظ رہے. پھر شیخ خود ہی بتائے گا، پینل پر دیکھے گا، ہاں اب معاملہ ٹھیک جا رہا ہے، اڑا کے لے جائے گا. پہلے کہے گا نور اور شیخ، پھر کہے گا لگاؤ چلا لگاؤ تاکہ اور تیز ہو اسٹیم. کبھی شیخ ڈانٹے گا ڈپٹ کرے گا، اسٹیم اور بڑھائے گا، غم میں مبتلا کرے گا، پھر اس کو اڑائے گا. پھر اس کو اڑانے کے بعد ایک آدھ انجن بھی کافی ہے، پھر تو میرے شیخ فرماتے ہیں کبھی کبھی کی ملاقات بھی کافی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ آہ اس شیخ کے احسان اور وفاداری کے تقاضا یہ ہے کہ شیخ پر فدا رہے. جیسے مرغی کے دیکھو نا، بچہ ماں باپ کہتے جی ماں باپ کیا ہے، حقیقی پیدا کرنے والے تو اللہ ہے، بھائی تو نے کیا کیا ماں باپ کو بول رہا ہے؟ نہیں، ماں باپ مجازی پیدا کرنے والے ہیں، مجازن ہے نا، استعمال کر رہے ہیں، سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم سکھایا وبالوالدین احسانا، احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ آہستہ آواز میں بات کرو، نرمی سے بات کرو، کندھے نرم رکھو، تکلیف پر اوف نہ بولو، کتنے حقوق ہیں؟ کہو توحید کے ہم نہیں، تم نے کیا پالے؟ اللہ نے پالے، لاؤ توحید، اللہ تعالیٰ خود توحید سکھا رہے ہیں کہ ان کا احسان کرو، ان کے ساتھ ادب کرو. تو یہ سمجھا دیا سبحان اللہ کہ دینے والے تو اللہ ہیں، لیکن ماں باپ نے پیدا کر دیا، پرورش کر لی، اب اس کا مطلب تھوڑی ان کو بھول جاؤ کہ جی آپ کی ذمہ داری ختم، نہ ماں باپ کی ذمہ داری بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی، بھائی آپ کی ذمہ داری ختم، اب ہم جانے آپ کا ہمارا ہی کام جانے، السلام علیکم چلتے، ایسا نہیں ہے. ساری زندگی ان کی خدمت کرو، ان کی سانس تک یا اپنی سانس تک ان کے ساتھ لگے رہو. سبحان اللہ. تو کیا یہ وفاداری سکھائی اسلام نے؟ دادا جنہوں نے تمہاری روحانی تربیت کی ہے، ہاں اس کا بھی کچھ حق ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتنی محبتوں سے، کس کس طریقے سے تربیت کی ہے، کہ مرید کیا کیا حرکتیں کرتا ہے، شیخ سب کو برداشت کر کے پیار محبت سے لے کے چلتا ہے کہ چلو کوئی نہیں. ذرا وہ زمانہ دیکھو، یاد کریں کہ کیا کیا ہم نالائکیاں کرتے تھے اور شیخ ہماری نالائکی میں پردہ ڈال کے، کیا آج کچھ مل گیا تو اب شیخ کو بھول گئے؟ یہ وفاداری نہیں ہے، بے وفائی ہے کہ جی خلافت ملنی تھی مل گئی، دو چار مرید ہو گئے بس اب چھٹی، اور جو ملنا تھا مل گیا. نہیں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کی قرب کی منازل غیر محدود ہے، شیخ سے کے ذریعے وہ راستے طے ہوتے رہتے ہیں، وہ شیخ سے جو وفاداری، اس کے احسان کا بدلہ، اس سے راستہ طے ہوتا ہے پھر. اس لیے مرتے دم تک اس کو نہ چھوڑے. یہ میں اپنا ذوق پیش کر رہا ہوں کہ شیخ کے احسانات، ورنہ سوچے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کمال تھا تو پہلے بھی تو ہم یہی تھے، کر کے دکھاتے. دادا آزما کے تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، جن کچھ دن شیخ کے پاس نہیں آتے ساری عبادت چوپٹ ہو جاتی ہے، سارا تقویٰ کے جو ہے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، سارا جو ہے سب نیک کام کار خیر سب رک جاتا ہے. وہ عبادت کی لذت لٹکتے جٹکتے کرتا ہے، وہ لذت اور کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں رہتی. پتا چلا کچھ تو کمی آتی ہے، معلوم چلتا ہے جی. اس لیے اپنی اس عبادت کو بچانے کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو نا، اب جہاز وہ اوپر اڑنے کے بعد آٹو پہ چلا جاتا ہے، آٹومیٹک خود بخود، لیکن پائلٹ کی نگرانی میں رہتا ہے نہیں رہتا. لہذا اپنے کو جہاز کی لینڈنگ تک پائلٹ کی نگرانی میں ہونا ضروری ہے. جب تک وہ ٹیکسی کر کے لگا نہیں دیتا، پھر کمپنی والے اس سے لے لیتے. لہذا پتا یہ چلا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے اس وقت تک اپنے کو شیخ کی نگرانی میں دے. کیونکہ اس کے بعد خودکار نظام سے شیخ نے جس لائن پہ ڈالتا ہے وہ چلتا رہتا ہے. لہذا کبھی ایسے موڑ آتے ہیں، کیا موڑ آتا ہے کہ جی اب کیا ضرورت پڑے گی، کبھی جہاز موسم خراب اوپر نیچے ہوتا ہے، کبھی موڑ آتا ہے کہ زیادہ چومنے والوں سے، پھر جوتی سیدھی جانے سے اور بیانات سے دل میں تکبر آتا ہے، اب شیخ چاہیے، وہ شیخ اس کو معتدل کرے. موسم خراب ہو گیا جناب، اب پتا چلا کوئی بدنظری کر ڈالی، توبہ نہیں کر رہا، یعنی پرانی کوئی معشوقہ سے ملاقات ہو گئی، اب شروع ہو گیا پھر سلسلہ. آپ کے ساتھ وفاداری کا حق یہ ہے کہ شب قدر میں آپ کے لیے رو رو کے دعائیں کروں، سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. شیخ چاہیے، نگرانی چاہیے، سمجھ میں آ رہی ہے جی. دادا پتا یہ چلا، حاصل یہی ہے کہ مرتے دم تک شیخ کو نہ چھوڑے، یہ حاصل ہے، تاکہ جو ہے وہ پھر وہ پورا جہاز چلے، پھر اس کے بعد موت کے وقت تک وہ لینڈنگ ہوئی، اب لینڈنگ قبر میں اتر گیا جنازہ، اب خوشیاں منائے، ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے گیا، اب خوشیاں منائے، اور شیخ کو کہے واہ شیخ مہربانی، کیا آپ نے کتنی ہماری کرم کیا، شفقت اور تربیت میں نکال کے ہمیں قبر میں اتار دیا، ہمیں اللہ اپنے اللہ سے ملا دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ کہ چشم انباز کر دی، مرا جا با جانے جا تو ہمراز کر دی، کہ جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، میری جان کو اس جانے جان سے ملا دیا، اس کا ہمراز بنا دیا. اس کے بعد پھر دیکھے کہ شیخ کا شکریہ، شیخ کے احسان کوئی یاد رکھے تو دیکھے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت اور مہربانیاں رہتی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا قرب اور تعلق خاص عطا فرمائے، اور رمضان کی جو گھڑیاں ہیں اللہ تعالی جو گزری قبول فرما لے اپنے کرم سے، اور اللہ تعالی تعلق یہ حاصل ہے میرے دوستو. ہر چیز، ہر عبادت کا، علم کا، حفظ کا، قرآن پاک پڑھنا، تراویح پڑھنا، سب کا حاصل یہ کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. لہٰذا یہ چیزیں ذریعہ ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک آدمی انجن ہے، اب انجن کو کھولتے ہیں، اس کے لیے پانا بھی ہے، پانا چاہیے ہوتا ہے، پلگ پانا چاہیے ہوتا ہے جی، آئل ہے، اور جو ہے وہ سروس، یہ سب جی. گاڑی موجود ہے، اب کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اب سروس والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی، گاڑی کے بعد بھی ضرورت ہوتی ہے. کبھی پلگ کھولنے ہیں، کبھی کچرا آ گیا، کبھی کوئی آئل بدلنا ہے، سروس کرنی ہے، دس بات بدلا شیخ چاہیے میرے دوست. گاڑی نہیں لینے کا، لینے کے بعد یہ تھوڑی کہ اب چلایا جاؤ چلایا جاؤ چلایا جاؤ، اب جو ہے جی مرتے دم تک چلتی رہے گی، نہیں. گاڑی لینے کے بعد بھی، شیخ سے تعلق کے بعد بھی میرے دوستو ضرورت ہوتی ہے. سروس ہے، کہیں ٹیوننگ ہے، ہارن بند ہو گیا، الیکٹرک کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی لائٹ کا مسئلہ، کوئی یہ کہیں کوئی علم کا کبھی مسئلہ ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا، مرتے دم تک تعلق رکھے. اور اللہ تعالیٰ بس اللہ وہ تعلق کے لیے، پانا ہونا کافی نہیں ہے، آئل تو رکھا ہے، پانا بھی رکھا ہے، ہاتھ چاہیے، ڈھکن کھولنے کے لیے آئل ڈالنا چاہیے، کیسے ڈالنا ہے، کتنا ہونا چاہیے آئل، لیول چیک کیا جاتا ہے جناب. ضرورت سے زائد ہو وہ بھی نقصان دہ ہے، کم ہو تو وہ بھی نقصان دہ. پتا چلا ایک لیول ہے، پانی گاڑی میں پانی بھی ڈالنا ہے، زیادہ بھی نہ ڈالو کم بھی نہ ڈالو، ایک لیول ہے اس کا. ہر چیز ہے، بیٹری کا پانی ضرورت سے زیادہ ڈال دو اوور فلو کے نکلنا شروع کرتا ہے، بیٹری کو خراب کرتا ہے. ہر چیز کا ایک لیول ہے بھائی، اسی طرح سے شریعت کا ایک لیول ہوتا ہے. ایسا نہیں اتنا آگے بڑھے، اتنا عبادت کو کرے کرے کہ پھر تھوڑے دن بعد تھک کے پھر بیٹھ گئے، ایسا نہیں. معتدل ایک شیخ سے سیکھتا رہے. واخر دعوان الحمدللہ.